بسم الله الرحمن الرحیم. یہ اشعار شیخ العرب والعجم عرب باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کے ہیں، جن کا عنوان ہے مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں.
زباں سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، مگر جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں تا تو دشواریاں ہیں، انہیں راہ میں تا تو دشواریاں ہیں. زباں سے یہ خون تمنا کا انعام دیکھو، یہ خون تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں. زباں سے تجلی ہر ہر دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ہر دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، مہربانیاں قربانیاں زبان سے تو دو کشش بازیاں بابا
حضرت والا کا واعظ ہے عزت تقوی اور رسوائی گناہ، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ جب تک یہ مقصد متعین نہیں ہوگا ہماری زندگی کی حرکات و سکنات میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اس وقت تک ہماری زندگی میں تقوی نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا اور اس کی مرضی پر مرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کا خون کرنا، یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں چند دن کے لیے بھیجا ہے، اس کے بعد موت دے کر جنازے کو کفن میں لپیٹ کر قبروں میں سلا دیتے ہیں. پھر واپسی کی اجازت بھی نہیں ملتی کہ انسان اپنے نفس کو بہلانے والے کھیلوں اور تماشوں کو دوبارہ دیکھ لے. دل کے بہلانے کا سامان چاہے مال ہو، چاہے جاہ ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں، چاہے وی سی آر، سینما اور رومانٹک دنیا ہو، غرض دل بہلانے کے جتنے بھی سامان ہیں قبر میں جانے کے بعد سب چھین لیے جاتے ہیں. اگر یہ سامان ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں موت ہی نہ دیتا. اگر ہمیں اللہ تعالی نے اس لیے پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں رہو، رنگ رلیوں میں مست رہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس مقصد سے اللہ تعالی ہمیں جدا کیوں کرتا. تو ہمارا مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا سیکھ لیں. اور اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا کس طرح سے آئے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندے اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا اپنے بزرگوں سے سیکھ چکے ہیں ان کی صحبت میں رہا جائے. اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، ہم سے ڈرو، ہم سے ڈر کر رہو، گناہوں سے بچ کر رہو، میرے غضب اور قہر کے اعمال سے اپنے دل اور اپنے جسم کی حفاظت کرو. تقوی کی یہ نعمت اتنی اونچی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے تم ہمارے ولی بن جاؤ گے، اتنی بڑی ذات کے تم دوست بن جاؤ گے. ذرا اس کو سوچو، دنیا میں جس کا دوست زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کمشنر کا دوست ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اور ایک شخص کسی بھنگی کا دوست ہے، جمادار کا دوست ہے جو بھنگی پاڑے میں رہتا ہے، تو اس کی قیمت گر گئی. کیونکہ دنیا میں جمادار کی کوئی قیمت نہیں ہے، کمشنر کی قیمت ہے، اس لیے کمشنر کے دوست کی قیمت بڑھ گئی. اللہ والوں کے دوستوں کی قیمت بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ والے قیمتی ہیں. جو بادشاہ کا دوست ہوگا تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی بادشاہ قیمتی شخصیت ہوتی ہے، یہ بادشاہ کا دوست ہے. جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ سے بڑھ کر دنیا و آخرت میں کیا قیمتی چیز ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات نہیں ہے تو ان کے اولیاء کی قیمت اسی سے سمجھ لو، اور اپنی مٹی کی قیمت بھی سمجھ لو کہ اگر اس مٹی کو اللہ تعالی کے حکم پر تم نے مٹی کر دیا تو یہ مٹی قیمتی ہو گئی، اور اگر دنیا کی رنگ رلیوں اور حسینوں پر فدا کیا تو یہ مٹی بے قیمت اور ضائع ہو گئی. اس پر حضرت والا کا ایک شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. لوگ کہتے ہیں کہ اگر نفس کی خواہش پر نہیں چلو گے تو کیا مزہ پاؤ گے، زندگی بے کیف اور پھیکی ہو جائے گی. نہیں، اس سے تمہاری زندگی پھیکی نہیں ہوگی، بے کیف نہیں ہوگی، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں مٹی کر دینے سے تمہاری مٹی قیمتی ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری مٹی جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے، اتنی قیمتی ذات ہے جس کی کوئی مثل نہیں. جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے. جو خدا پر مر جائے، یعنی جو اپنی بری بری خواہشات کو اللہ پر فدا کر دے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، اس کا یہ حال ہوتا ہے، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. چچا زاد بہنیں، خالہ کی بیٹیاں، پھوپھی زاد، ماموں زاد بہنیں، بھائی کی بیوی، جس کو بھابھی کہتے ہیں، شریعت میں ان سب سے پردہ ہے. یہ لاکھ کہیں کہ بھائی تم ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہو، ہمارے سامنے نہیں آتے ہو، یہ کیا باہر آئے کمرے میں کھا کر غیروں کی طرح سے چلے گئے؟ کیا آپ غیر ہو گئے ہو؟ آپ تو ہمارے سگے چچا کے بیٹے ہو، میرے چچا زاد بھائی ہو. جب تم نہیں آتے ہو، دیر ہو جاتی ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے. اب آپ کا دل پسیج گیا اور اللہ کا حکم توڑ کر ان کے سامنے آ گئے. آپ نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس لڑکی کی قیمت زیادہ ہے. چاہے چچا کی بیٹی ہو، بھابھی ہو، یا کوئی بھی ہو، یا کسی کا لڑکا ہی ہو، جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو، اس سے مجاہدہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف نفس کا میلان ہو رہا ہے، تو نفس کی اس خواہش پر چلنا اللہ کے غضب اور قہر کی مستی ہے. مجھے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر نہایت ہی سبق دیتا ہے کہ شاہ محمود نے ایاز سے کہا کہ ایک بے مثل موتی توڑ دو، اس جیسا موتی سارے خزانے میں نہیں ہے. شاہ محمود کی پوری سلطنت کے خزانے میں اس کی قیمت کا کوئی مثل نہیں تھا. بادشاہ نے پہلے اپنے 65 وزیروں سے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے، اسے مت توڑنا، بادشاہ امتحان دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پٹوا دے کہ تم نالائق تھے، تم نے میرے حکم کو دیکھا اور میرا قیمتی موتی نہیں دیکھا. تمہارے پاس عقل تو تھی، دماغ تو تھا، نالائقو تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی کہ ہمارے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں ہے، بس ہم نے حکم دیا اور تم نے توڑ دیا، عقل سے کورے ہو. تو انہوں نے موتی توڑنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ نے ان کو انعام بھی دیا کہ شاباش، تم بڑے وفادار ہو کہ ہمارے خزانے کا بے مثل موتی ہمارے حکم کے باوجود نہیں توڑا. تم خزانے کے موتی کی حفاظت کرنے والے ہو. سب وزیر اس انعام پر مست ہو گئے. بتائیے اب امتحان سخت ہو گیا یا نہیں؟ کہ گناہ پر تو انعام ملنے لگے، جب گناہ میں مزہ آتا ہے تبھی تو امتحان کا پرچہ سخت ہوتا ہے. اگر آج گناہوں میں مزہ نہ آتا تو امتحان کا پرچہ کیا تھا؟ نیم کی پتی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس لیے کہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے تب نیم کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے. جس کو شیطان کاٹ لیتا ہے، اللہ کے غضب اور قہر کا نشہ جس پر چھا جاتا ہے، اس کو فانی صورتیں بہت اہم نظر آتی ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از شراب قہر چوں مستی دہد، نیست ہارا صورت ہستی دہد. جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی مستی کسی کو دیتا ہے جس کا نام شراب قہر ہے، جب خدا کسی کو شراب قہر پلاتا ہے اور شراب قہر کے مزے میں مست کرتا ہے، تو فانی صورتیں جو قبروں میں فنا ہونے والی ہیں ان کی اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ وہ شخص شریعت کے احکام کو پسے پشت ڈالتا ہے اور مستقبل کو بھول جاتا ہے. قبر کی زندگی، قیامت کی پیشی اور دوزخ کی آگ کو بھی بھول جاتا ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. اے اسد، تم حسینوں کے عشق میں راحت اور آرام تلاش کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ مزیدار زندگی ملے گی، خدا کے قہر اور عذاب کے اعمال میں تم سکون قلب تلاش کرتے ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پر ایمان لانے والوں اور اسے قرآن کا جزو سمجھنے والوں، اللہ کے کلام کی آیت سمجھنے والوں، اس پر یقین کرنے والوں، اس وقت تمہارے ہوش کہاں اڑ جاتے ہیں جب تم اللہ کی نافرمانی اور اس کی قانون شکنی سے اپنے دل کو بہلاتے ہو، نامحرم عورتوں سے گپ شپ کرتے ہو، ان سے باتیں کرتے ہو، اس وقت تمہیں خدا یاد نہیں آتا کہ آسمان سے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت والا کا ایک شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس وقت تمہیں اللہ تعالی یاد آنا چاہیے کہ خدا تعالی نے یغضوا من ابصارہم کا حکم نازل فرمایا ہے۔ چچا زاد اور بہنوں سے، ماموزاد بہنوں سے، پھوپھی زاد بہنوں سے، اپنے بھائی کی بیوی سے، نامحرم عورتوں سے شرعی پردہ اگر مولوی اور حافظ بھی نہیں کرتا تو بہت رونے کا مقام ہے۔ ان عورتوں میں بھی اس کی ذلت رہتی ہے کہ کمبخت حافظ مولوی نام کا ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو نامحرم عورتوں سے گپیں نہ لگاتا۔ ان عورتوں کی نظروں میں بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے، جبکہ تقوی سے عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، خصوصاً داڑھی والا، تو عورتیں آپس میں کہتی ہیں کہ دیکھو اس ملا کو داڑھی کی آڑ میں دہاڑی مار رہا ہے۔ یہ دہلی کی زبان ہے۔ دہلی کی ایک عورت نے یہ بات کہی کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے، نفس کو حرام مزے دے رہا ہے۔ دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی نہ رکھو، ایسا نہیں سمجھ لینا کہ اگر داڑھی رکھنے میں یہ پریشانی ہے تو اڈا ہی اڑا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لہذا داڑھی اڑاؤ، ہرگز ایسا مت کرنا۔ کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ داڑھی منڈانا الگ گناہ ہے اور بد نظری کرنا الگ گناہ ہے۔ جو داڑھی رکھے گا اس زمانے میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہ بد نظری کرتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا، مگر اس سے داڑھی رکھنے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور داڑھی رکھنے کی برکت سے رفتہ رفتہ بد نظری اور تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو داڑھی رکھنا الگ فرض ہے، منڈانا کترانا جائز نہیں ہے۔ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز، بقرعید کی نماز اور وتر کی نماز واجب ہے۔ چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے۔ اگر کسی امام کے نزدیک بھی داڑھی منڈانے کی گنجائش ہوتی تو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو گنجائش زیادہ دیتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام نے گنجائش پیدا نہیں کی۔ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماعاً واجب ہے۔ اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ داڑھی کا وجوب پڑھ لے، اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا رسالہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے، بلکہ مفت میں مل جائے گا، میرے یہاں سے آپ مفت میں لے سکتے ہیں۔ ان رسالوں میں تمام دلائل مل جائیں گے۔ اب اگر مفت میں بھی نہ پیو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غالب تو قرض کی پیتا تھا اور کہتا تھا، قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ہم تو قرض بھی نہیں دے رہے ہیں، مفت کی پلا رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کی پاک صاف شراب پلا رہے ہیں۔ لہذا خانقاہ میں آ کر لے لینا، کم از کم علم تو حاصل ہو جائے گا۔ آج نہ رکھو گے تو 10 سال کے بعد توفیق ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبے پر ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، کیا کس چیز نے تم کو اس پر پہنچایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، زبان کی سچائی نے، اور امانت نے، اور فضول و بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دینے نے۔ تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں، اور علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ حکیم اور ولی تھے، اور روایت ہے کہ انہوں نے 1000 پیغمبروں کی خدمت اور شاگردی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہ تھے اور نہ بادشاہ تھے، ایک غلام کالے تھے، بکریاں چراتے تھے، حق تعالی نے ان کو اپنا مقبول بنایا اور حکمت اور جوان مردی اور عقل دی اور اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور مسجد سے یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد انشقاق عرض کی حالت کی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جنت کے جوڑوں میں ایک جوڑا پہنایا جاوے گا، پھر میں عرش کی داہنی طرف کھڑا ہوں گا کہ کوئی شخص خلائق میں سے یہ جز میرے اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ لمعات میں ہے کہ غالباً یہ مقام محمود ہے، اور ایک تفسیر مقام محمود کی ابن مسعود و مجاہد سے آپ کا عرش پر بٹھلایا جانا، اور ایک تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کرسی پر بٹھلایا جانا مواہب میں ما مالا و ما علیہ وارد ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس کو دارمی نے روایت کیا ہے، جو یہ آیا ہے کہ مجھ کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد لباس پہنایا جاوے گا، تو خود اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر سے نکلنے کے وقت نہیں ہے بلکہ میدان قیامت کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں ہے پس تطبیق اس طرح ہوئی کہ ایک لباس تو قبر سے نکلنے کے قبل پہنایا جاوے گا، اس میں حضور مقدم ہیں، اور ایک لباس قبر سے نکلنے کے بعد پہنایا جاوے گا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدم ہوں گے، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان کو بقول مورخین نمرود نے آگ میں زائد زائد کپڑے اتار کر ڈالا تھا، یہ اس کا صلہ ہو۔ بہرحال انشقاق ارض کے بعد لباس عطا ہونے میں حضور ہی مقدم ٹھہرے۔ جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، نیک قیادت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور وہاں کے مجاہدین کی بھی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت کرم نوازی فضل کا معاملہ فرما دے، اور اسرائیل کو یا اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے اگر ان کے نصیب میں ہے تو، ورنہ ان کو ایسی عبرتناک شکست دوچار فرما دے، ایسی شکست سے دوچار کر دے گی یا اللہ پاک تمام کافر سے عبرت پکڑ لیں۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر 100% عمل پیرا ہو کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، صلی اللہ علی النبی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.